بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدیث نمبر 73، دنیا سے بے نیاز شخص محبوب خالق اور محبوب مخلوق ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس. ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ ذو الجلال تجھ سے محبت فرمائیں گے، وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. سہل بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلب بن حارث بن عمر بن خزرج بن ساعد بن کعب بن خزرج الانصاری الساعدی، ان کی کنیت ابو العباس ابو یحییٰ. 88 ہجری میں مدینہ میں یہ فوت ہوئے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جو آخرت سے انسان کو مشغول کر دے، اور جو طیبات ہیں مباحات ہیں ان کو اختیار کرے، اور اتنا توسع ان میں بھی اختیار نہ کرے جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اللہ والے بنیں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے. دنیا کے مال و دولت پہ نظر نہیں ہوگی، اللہ عز و جلال کی طرف سے اپنے پکاروں کا رخ کیا جائے گا، دنیا کا بھی محبوب بن جائے گا. زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد یزہد، اس کا مطلب ہے رو گردانی کرنا، کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا. الزہید حقیر چیز کو کہتے ہیں، مزہد کم مال والا. زہد فی الدنیا، فلاں نے تو زہد اختیار کر لیا ہے، یعنی دنیوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہے. زہد قلت الشیء، تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں. علماء امت نے زہد کی تعریف کرتے فرمایا ہے، بغض الدنیا والاعراض عنها، دنیا سے نفرت اور اس سے منہ موڑ لینا. اور بعض نے لکھا ہے، ترک راحت الدنیا، دنیا کی راحت کو ترک کر دینا، طلبا لراحت الاخرہ، آخرت کی راحت کی طلب میں. اور بعض یہ کہتے ہیں، ان یخلو قلبک مما خلت منہ یدک، تیرے ہاتھ میں اگر کچھ نہیں ہے تو دل میں بھی نہ لاؤ، اس کو بھی خالی رکھو. ابن الجلا کہتے ہیں، النظر الى الدنیا بعین الزوال، دنیا کی طرف اس نظر سے دیکھو، یہ زائل ہو جانے والی ہے. لتصغر فی عینیک، تاکہ تمہاری آنکھ میں وہ چھوٹی نظر آئے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے، زہد کا مطلب یہ ہے، قصر الامل لیس باکل الغلیظ ولا باللبس العداء، اپنی امیدوں کا دائرہ تنگ کر دینا، لمبی امیدوں سے باز آ جانا. اور زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ نرم و ملائم غذائیں چھوڑ کے جان بوجھ کے سخت غذائیں کھانا، اور لباس چھوڑ کے چلہ کشی پہ تیار ہو جانا. امام زہری کہتے ہیں، زہد یہ ہے کہ انسان لا یقصر شکر الحلال، حلال مال کا شکر نہ چھوڑے. ویصبر عن الحرام اذا اشتہا، چاہت کے باوجود حرام پہ صبر کر لے. ولا يواقعه اور حرام میں واقع نہ ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک الرغب فیما لا ينفع فی الدار الاخرہ، ہر اس چیز کی رغبت چھوڑ دینا جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لیس الزہد فی الدنیا بتحریم الحلال وإضاعة المال، زہد یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر بیٹھو اور مال و دولت کو ضائع کر دو، ولیکن ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يدك، بلکہ زہد یہ ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے اس پہ اعتماد اتنا نہ کر، اس پہ اعتماد کر جو تیرے رب کے پاس. وان تكون في ثواب المصيبه اذا اصيبت بها ارغب منك فیہا لو لم تصبک، اگر تجھ پہ مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پہ ملنے والے ثواب کی رغبت تیری زیادہ ہو اس سے کہ صحت ملے اور ثواب نہ ملے. تو ان ساری تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے زہد کا صحیح معنی سامنے آ جاتا ہے، انسان دنیا سے بے رغبتی کر لے اور اس کو فانی اور زائل ہو جانے والی جگہ سمجھتے ہوئے اپنی دنیوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے، اللہ پہ توکل کرے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا آخرت میں نفع کوئی نہیں، حرام کے قریب نہ جائے، حلال کا شکر ادا کرتا رہے. زہد کا معنی جو معاشرے نے سمجھا ہے یہ انتہائی غلط سمجھا ہے. زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے بھی اور اس کا لباس پھٹا پرانا ہے کہ دیکھنے والے کو ایک نہیں بار بار ترس آئے کہ اب کیا کریں. آج کل زاہد اس کو بھی کہتے ہیں جس بیچارے کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ لباس مہینہ مہینہ اتارتا ہی نہیں ہے. آج زاہد اس کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جس کو ساری نعمتیں میسر ہیں، نہ وہ کسی فقیر محتاج کو دیتا ہے نہ خود پہنتا ہے. یہ سب بگڑی ہوئی زہد کی شکلیں ہیں. زہد دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے، خواہشات کو ترک کر دینے کا نام ہے، لیکن طیبات اور مباحات جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کے استعمال کرنے سے زہد ختم نہیں ہوتا. کچھ زاہد آج کہیں گے بس فلاں چیز تو کھانی نہیں ہے، حرام قرار دے دیں گے. یہ زاہد نہیں مجرم ہیں جو شرعی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. شریعت میں حلت کو حرمت میں بدلنے والا مجرم ہوتا ہے، زاہد نہیں ہوتا. اچھا کھانا آئے گا تو پانی ڈال دیں گے، سالن پکا ہوگا تو برتن پکڑ کے ٹونٹی کے نیچے لے جائیں گے، یہ زاہد نہیں ہے. تو اللہ عز الجلال کی نعمتوں کی نہ قدری کرنے والا ہے. زہد کی اقسام، حرام کے اندر زہد یہ فرض عین ہے. زہد فی الشبہات، شبہات کے اندر زہد بہت عمدہ ہے. زہد فی الفضول، فضول چیزوں میں زہد بہت اچھا ہے، کلام ہو، کھانا ہو، نظر ہو، سوال ہو، کوئی بھی زہد یہ اچھا ہے، فضولیات میں مومن نہیں پڑتا. زہد فیما سوا ما عند اللہ، اللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لینا، اس کو چھوڑنا بھی مستحب ہے اور لائق تحسین ہے. زہد کی فضیلت، زہد بہترین زیور ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے یا ربیع ابن سلیمان، اے ربیع بن سلیمان، علیک بالزہد، زہد اختیار کر. فللزہد علی الزاہد احسن من الحلی علی المرأة الناہد، زہد انسان پہ اس طرح سجتا ہے جس طرح زیور کسی عورت پہ نہیں سجتا. زہد خیر کثیر کا نام ہے، محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا ازہدہ فی الدنیا وفقہہ فی الدین، اللہ عزوجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں، ازہدہ فی الدنیا، اس کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کر دیتے ہیں، وفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، وبصرہ عیوبہ، لوگ نہیں خود ہی اپنے عیبوں کو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، ومن اوتیہن فقد اوتی خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ تین چیزیں مل گئیں، دنیا کی بے رغبتی، دین کی فہم و بصیرت، اور اپنے عیب کو خود دیکھنا اور ان کی اصلاح کرنا، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہی مل گئی۔ زہد بہترین سخاوت کا نام ہے، یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، الزہد لیس السخاء بالملک، زاہد ہوتا ہے یہ تو سخاوت کا شیر ہوتا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں اس کو۔ زہد تو رفعت اور شرف کا باعث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4105، جامع الترمذی 2465، من كانت الآخرة نیته من كانت الآخرة نیته جمع اللہ له امرہ، جو آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی فکریں اور شہوتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی ہر کام کو منظم کر دیتے ہیں، وجعل غناه في قلبه، اس کے دل کو غنا سے، تونگری سے بھر دیتے ہیں، واتته الدنيا وهي راغمه، نکیل ڈال کے دنیا اللہ اس کے پاس لے آتے ہیں، یہ لو میرے بندے۔ زاہد افضل ترین مومن کو کہتے ہیں، صحیح الجامع 2968، افضل الناس مؤمن مزهد، آخرت کی تیاری کا بہترین یہ گوہر ہے۔ ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، تابعنا الاعمال ایہما افضل، ہم نے بڑا غور کیا کہ اعمال میں افضل کون سی چیز ہے، فلم نجد شیئا اعون علی طلب الاخرہ من الزہد فی الدنیا، لیکن دنیا کے اندر زہد اختیار کرنے سے بڑھ کے آخرت کی تیاری والا کوئی عمل نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2958، یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وہل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت، تیرا مال تو تین چیزیں ہیں، کھا لیا، فنا کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، صدقہ کیا، قیامت کی طرف بھیج دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، زہد تو خوش نصیبوں کی عادت ہے، طوبی للزاہدین فی الدنیا، دنیا میں بے رغبتی کرنے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے، الراغبین فی الآخرہ، جو آخرت میں رغبت کرنے والے ہیں، اولئک قوم اتخذوا ارض اللہ بساطا، یہ ایسی قوم ان کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ بس اوقات زمین کو اپنا بستر بنا لیتے ہیں، وترابها فراشا، اور زمین میں جو مٹی ہوتی ہے یہ ان کی بیڈ شیٹ ہوتی ہے، وما اها طیبا، اور پانی جو ہے یہ ان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، والکتاب الشعارا، اور کتاب ان کی چادر ہوتی ہے، والدعاء دثارا، اور ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھنا، دعائیں کرنا، یہ دثار ہے، شعار اور دثار، شعار لباس کو کہتے ہیں اور دثار یہ انسان کے لباس کے اوپر کو خوبصورتی کے لیے جیکٹ ٹائپ کو چیز پہنے تو اس کو دثار کہتے ہیں، ورفض الدنیا رفضا، دنیا کو ٹھکراتے ہیں جیسے ٹھکرانے کا حق ہوتا ہے۔ زہد یہ تو صحابہ کرام کا منہج تھا اور ان کا شعار تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, الدنیا دار من لا دار له, یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. ومال من لا مال له, یہ اس کا مال ہے جو مال سے فارغ ہے. ولها يجمع من لا علم له, ان دونوں کو جمع وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی 1781, ما كانت عائشة ام المؤمنین تستجد ثوبا, سید عائشہ اس وقت تک لباس نیا لیتی نہیں تھی. کب تک؟ حتی ترقع ثوبها, جب تک ان کا لباس پھٹ نہ جاتا. وتكنسه, پھر اس کو جھاڑو نہ بنا لیتی. ولقد جاءها يوما من عند معاوية 80,000, 80,000 درہم سیدنا معاویہ نے ان کے پاس بھیجے. امسا عندها درم, اسی وقت بیٹھ گئیں اور ٹوپے میں ڈال کے تقسیم کرنے لگ گئیں. شام کا وقت آیا, ایک درہم باقی بچا. قال لها جاریتها, لونڈی نے کہا, فهلا اشتريت لنا منه لحما بدرهم, کہ کم از کم ایک درہم کا گوشت ہمیں بھی لے کے دے دیتی. قالت لو ذکرتنی لفعلت, اوہ یاد ہی نہیں رہا, اگر اب یاد کروا دیتی تو میں لے دیتی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی. اما بعد فانی اوصیک بتقوی اللہ, میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر جانا. لرغبتک فیما عنده واحبک الناس لترکک لهم دنیاہم والسلام, رغبت اس بات میں کرنا جو اللہ کے پاس ہے, اس چیز سے دل موڑ لینا جو لوگوں کے پاس ہے. محبوب خلائق بن جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک لائن کی وصیت. زہد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ترغیب کا ایک حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6446, صحیح مسلم 1051, لیس الغنا عن کثرت العرض, مال سے بندہ غنی نہیں ہوتا. ولکن الغنا غنا النفس, غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو. بعض لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اللہ رحمت فرمائے ہر ایک پہ, اللہ نے تو بڑا اچھا بنایا ہوتا ہے, دل ان کا چڑیا جیسا ہوتا ہے, تھوڑا سا بوجھ پڑ گیا تو فوت ہی ہو جائیں گے. اور بعض بندے بالکل خالیات ہوتے, کہتے لو مسئلہ ہی کوئی نہیں, دل کے غنی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سب کو دل کا غنی بنائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 7661, لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌ فِي سِوَا هَذِهِ الْخِصَالِ, آدم کے بیٹے کے لیے ان چند چیزوں کے سوا کسی چیز میں حق نہیں سمجھنا چاہیے. بَيْتٌ يَسْكُنُ, گھر ہے اس کے پاس جس میں وہ رہتا ہے. ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ, لباس ہے جو اس کو ڈھانپتا ہے. وَجِلْفُ الْخُبْزِ, ایسی روٹی جس کے ساتھ سالن نہ ہو. والماء, اور پانی. یہ چار چیزیں کسی کو مل گئی ہیں خوش ہو جائے. پانچویں میں اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے کیوں نہیں ملی. یہ بادشاہوں کی کل کائنات ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کس کو کہتے ہیں. اس میں ایک چیز آج بھی آ گئی ہے, گھر کا ہونا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2858, مستورد بن شداد سے, ما الدنیا فی الآخرہ إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی انگلی سمندر میں ڈالے باہر نکالے تو کتنا پانی آئے گا, سمندر یا آخرت. اور اگر انگلی ڈال کے نکالی جائے تو انگلی کے ساتھ کتنے کے جی پانی آئے گا, یہ دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری 6416, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب ہو. الغریب من لا اہل لہ، جس کے کوئی اہل و عیال نہ ہو، او عابر السبیل، یا مسافر بن کے رہو. اس لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے 2265، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں جو غنی ہو اور متقی ہو اور چھپا ہوا ہو. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری 6460، صحیح مسلم 1055، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفی روایت کفافا، اللہ محمد کی آل اولاد رزق برابر برابر رکھنا، نہ اتنا زیادہ کہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا تھوڑا کہ پریشان ہو جائے. اور آپ نے بڑھاپے میں یہ بھی دعا کی، صحیح الجامع 1255، سلسلہ صحیحہ 1539، اللہم اجعل اوسع رزقك علی عند کبر سنی، اللہ بڑھاپے میں اب مجھے مال میں وسعت کر دے، وانقطاع عمری، اور میری عمر کے بھی آخری ایام میں. ان دونوں دعاؤں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ دنیاوی خواہش نہیں تھی، کہا بس گزارا ہونا چاہیے. آخری عمر میں انسان کو صدقے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. میں صدقہ زیادہ کر سکوں، کسی کا محتاج نہ ہوں. سلف کسی بخیل کو جب دیکھتے، مال اس کے پاس ہوتا اور خرچ نہ کرتا، تو فوراً دعا پڑھتے، یا اللہ لا توردنی فی ھذا المورد، یا اللہ ایسے مال سے مجھے بچائی رکھنا کہ اس کے پاس مال ہے، نہ یہ دین پہ خرچ کرتا ہے، نہ دنیا پہ خرچ کرتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. لا يدخل الجنة بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے سلف یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کسی بخیل کو نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جنت میں جانا نہیں ہے، بیٹی پھر اکیلی ہو جائے گی. حدیث نمبر 74، دنیا کی رنگینی سے بچاؤ محبت الہی کی دلیل ہے. سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ ذوالجلال کسی بندے کو پسند کرتے ہیں، حماہ فی الدنیا، اس کو دنیا سے بچا دیتے ہیں، کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. قتادہ بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد کی کنیت ہے ابو عمر ابو عبداللہ، مدینہ طیبہ میں 23 ہجری کو یہ فوت ہوئے، 65 سال کی عمر تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ عز و جلال کی یہ حکمت ہے کہ بندہ مومن کو کوئی آزمائش دیتا ہے، کچھ چیزیں اس سے چھین کر، جبکہ لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز تھی، یہ دنیا میں بڑی فضیلت کی چیز تھی، اس کو کیوں نہیں ملی. مالک الملک اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور وہ خیر کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اسے ہر اس چیز سے محروم کر دیتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور وہی زیادہ جانتا ہے اس کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. بندہ سمجھتا ہے وہ محروم ہے، جبکہ وہ محروم نہیں، مرحوم ہے، اس پہ رحم کیا گیا ہے. بندہ سمجھتا ہے وہ ممنوع ہے، روک دیا گیا کسی چیز سے، جبکہ وہ محظوظ ہے، وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا حظ نصیب حصہ لے رہا ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے، والخیر مختارہ اللہ، والخیر خیر وہ ہے جس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے کیا. اور کتنی ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ابھی کچھ ماہ قبل ایک انسان کس قدر پریشان کہ مجھے فلاں گاڑی والے نے ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچایا, نہیں پہنچ سکا, فلائٹ نکل گئی, کس طرح پریشانی ہوتی. ادھر بول ادھر باتیں کر, ٹھیک کچھ لمحات کے بعد خبر ملی جہاز میں جتنے سوار تھے سب لقمہ اجل بن گئے ہیں, بورڈنگ لے چکا تھا لیکن سوار نہیں ہوا. پھر رپورٹ آئی کہ سوار ہونے والے صرف 172 تھے, یہ جو 173واں انسان سوار نہیں ہو سکا. پھر سمجھ میں آئی کہ میں لیٹ کیوں ہوا. اللہ جس چیز سے محروم کرتے ہیں یہ محرومی نہیں ہے, یہ اس کی محبت ہے. صحت کی غرض سے ڈاکٹر کی منع کی گئی چیزوں کو اس طرح منع رہتے ہیں صحت مل جائے. جو جنت دینا چاہتا ہے, جو مقام دینا چاہتا ہے, وہ چیز اگر کوئی روک دے تو نہیں روکتے. اس لیے اللہ حضر جلال نے متعدد جگہوں پہ دنیا کی حقیقت بیان کی ہے. جس بندے کو 5 آیتیں قرآن کی سمجھ آ جائے وہ زندگی کے کسی فیصلے پہ کبیدہ خاطر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دنیا کی نیچر یہ ہے. اور دنیا کی نیچر ہے کیا؟ سورۃ الرعد 26,
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع.
اللہ جس کو چاہے رزق میں فراوانی کر دے, جس کو چاہے تنگی کر دے. دنیا کی زندگانی سے خوش وہ ہوتے ہیں, لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ متاع. متاع کیا ہے؟ امام اسمعی کہتے ہیں, جو لغت کا امام ہے, کہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی حقیر چیز, مائنر چیز کو بھی متاع کہتے ہیں. لیکن جب وہ مختلف قبائل میں چکر اس نے لگائے, ایک دن ایسا آیا کہ اس لفظ کو جو پرانے لوگ تھے عرب, وہ اس کا معنی کیا لیتے تھے. تو امام اسمعی کو یہ آواز پہنچی, یا بنتی ہات المتاع. ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی متاع لے کے آؤ. تب جا کے اس کو سمجھ آئی کہ متاع کس کو کہتے ہیں. تو حقیر چیز, یہ بھی تعبیر درست نہیں نکلی. متاع انسان آج بھی دیکھتا ہے, گھر بار میں مختلف چیزوں کی ویسٹیج جب باہر پھینکتا ہے, تو یہ وہ تعبیر ہے جو متاع کی امام اسمعی نے بیان کی. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک روڑی نما ہے. اور دوسری جگہ اللہ حضر جلال نے فرمایا, سطح 131,
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتْ تعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
نظریں اٹھا اٹھا کے مت دیکھو ان لوگوں کی طرف. میں متعنا بھی ازواجا من زہرت الحیات الدنیا, یہ دنیا کی چمک ہے, اور یہ اس لیے ان کو ملی ہے تاکہ ان کو ہم آزمائیں. لیکن اللہ کے پاس جو رزق ہے بہت اچھا ہے. اور تیسری جگہ فرمایا, سورۃ الحدید 20,
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
يقين کر لو یہ دنیا کھیل کود کا نام ہے، زینت، فخر، مال پر، اولاد پر. كما سال غيث أعجب الكفار نبات، کافروں کو بھی کیسے کھیتی باڑی لگتی ہے نظر، کیسے ان کو نظر آتی ہے اور پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اسی طرح دنیا فنا ہو جائے گی. اور چوتھی جگہ فرمایا سورة یونس علیہ الصلاة والسلام 3-4،
إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دنیا کی ایک مثال بیان کر دی. فاختلط به نبات الارض، پانی کی مثال ہے، آسمان سے اترا اور اس کی کیا حالت ہوئی. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، کیسے جڑی بوٹیاں نکلی، خوبصورت بنی، جو ہی اس کو دیکھا دماغ میں خرابی آ گئی، کہنے لگے انہم قادرون علیہا، ہمارے پاس سے بڑی قدرت آ گئی، جو ہی ہمارا امر آیا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اس کا نام و نشان مٹا دیا. پانچویں جگہ سورۃ الکہف 4-5، واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 7607، یہ اس وقت فرمایا جب مر بالسوق داخلا من بعض العالیہ، آپ بازار سے گزر رہے تھے، والناس كنفته فمر بجدي اسك ميت، آپ ایک ایسے مردہ جانور کے پاس سے گزرے، فتناولہ، آپ نے اس مردہ بکری کے کان سے پکڑا، پھر فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کون ہے جو اس کو ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اس کو مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، وما نصنع بھی، کیا کریں گے؟ آپ نے پھر وہی کہا، صحابہ نے پھر کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو یہ کان کٹے والی بکری اس میں پھر بھی عیب ہوتا، اب تو ویسے بھی مر چکی. کہا اللہ کی قسم فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیح کی روایت ہے 382، ایک قوم اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کے کہتی الکم طعام، کیا آپ کے پاس کھانا ہے؟ قالو نعم، کھانا تو ہے، فلکم شراب، پانی ہے، کہا پانی بھی ہے. قال فتصفونہ, کیا تم اس کو صاف ستھرا کر کے کھاتے پیتے ہو؟ کہا جی ہاں. قال وتبردونہ, ٹھنڈا کر کے کھاتے ہو؟ قالوا نعم. قال فإن معادهما كمعاد الدنيا يقوم أحدكم إلى خلف بيتي فيمسك على أنفه منتني. یہ کھانا اور پینا دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دنیا بھی اسی طرح ہے, دیکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن جس میں دل لگا بیٹھتا ہے وہ آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے, صحیح ترغیب 3247, من احب دنیا اضر بآخرتی, جو دنیا سے پیار ڈال لیتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دے بیٹھتا ہے. ومن احب آخرت اضر بدنیا, جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا خراب کر بیٹھتا ہے. فآسروا ما يبقى على ما يفنى, ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فنا ہو جانے والی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2320, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ابدا. اگر دنیا کا مقام اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنا بھی ہوتا تو وہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا. حدیث نمبر 75, آزمائش بھی محبت الہی کی دلیل ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا احب اللہ قوما ابتلاهم, اللہ عز الجلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آزمائش کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق حدیث نمبر 2 میں کچھ باتیں گزری ہیں, حدیث کا مفہوم یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا لطف ہے, وہ اپنے بندوں کو مقربین کی صف میں رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ آزمائش دینی پڑتی ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. آزمائش اس کے 3 سبب ہیں. نمبر 1, اس لیے آزمائش آتی ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو والجزاء من جنس العمل, جیسا عمل ویسا نتیجہ, گناہوں کی وجہ سے آزمائش آ جاتی. نمبر 2, آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ عز الجلال اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی اور اگر گناہوں کی معافی کا سبب بنے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير, اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. اس طریقے سے آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ نے ایک بلند درجہ رکھا ہے, اس درجے تک انسان نہیں پہنچ سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے, تو اللہ کوئی آزمائش دے کہ اس کو وہ درجہ دلانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں درجہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ چیز چاہیے. اللہ فرماتی ہیں آپ کو کھجوروں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہوں, کہتے ہیں نہیں نہیں, خالی 2 گٹھلیاں چاہیے, ہم اپنے گھر لگائیں گے 2 درخت ہو جائیں گے, ہمیں ٹوکرے سے کیا چاہیے. آزمائش سے چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو عجب آ چکا ہوتا ہے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں, یہ عجب کا جو کیڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت کتاب ہے. حنین کے دن کیا ہوا تھا؟ 12,000 لوگ, کتنے لوگ دشمن کے سامنے رہ گئے تھے؟ گنتی کے 12 لوگ. 12,000 لوگوں میں سے گنتی کے کتنے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے؟ اور بعض روایات نے تو 9 لکھا ہے, باقی سب بھاگ گئے, نئے نئے مسلمان تھے. اور لفظ کیا ہے, لن نغلب اليوم من قلہ, آج ہم تھوڑے نہیں ہیں, آج نہیں ہم پہ کوئی غالب آئے گا. تو اللہ کے رسول, فشق ذلك على النبی, اللہ کے رسول پہ یہ بات بہت بھاری ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے تو مکہ فتح کی, اس طرح تواضع کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کی گردن کے ساتھ لگ گئی۔ یہ جو عجب ہوتا ہے نا، جس کو آپ پنجابی میں پھونپھا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑنے کے لیے کوئی آزمائش دیتے ہیں تاکہ بالکل سکون سے اپنی زندگی گزارے۔ کسی کو طاقت پہ ناز ہوتا ہے تو اللہ مچھر بھیج دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں نمرود کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے، ایک ذاکر بھیج دیا ہے۔ اس نے اڑان بھری، دیکھا کہ دروازے کھلے ہیں، آرام سے دروازے سے انٹر ہوا اور جا کے کمرے میں دماغ میں بیٹھ گیا۔ اور نیک لوگ جو ہیں وہ سوتے تھوڑا ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں پھر اپنا کام میں مشغول۔ تھوڑی دیر آرام کیا، سفر کی تھکاوٹ اتری اور ذکر شروع کر دیا، اور اس نے جوتی لی اتار اور مارنے لگ گیا اس ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو۔ تو مارتا تو اس کو تھا، لگتی کس کو تھی؟ وہ پھر تھوڑی دیر کہتا تھا چلو یہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں بھی آرام کر لیتا ہوں، وہ پھر ذکر شروع کر دیتا۔ نیک لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جتنی اکڑ فون تھی ساری اللہ نے نکالی تو اس کے ہاتھ سے ہی نکالی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا علم دیا تھا، تو کسی نے آ کے پوچھا آپ دنیا کے بڑے مفسر ہو، ذرا بتاؤ نا چیونٹی کا منہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے؟ لاجواب ہو گئے، رونے لگ گئے، کہتے یہ تو واقعی مجھے پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ان کی بات بالکل صحیح تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب کسی نے پوچھا کہ کون ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، کہا میں ہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کتنے سینکڑوں کلومیٹر پیدل چلانا چاہا اور چلے، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ تجھ سے بڑے بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے۔ عرفت شیئاً وجہلت عن اشیائی، شاعر کہتا ہے ایک چیز تم جانتے ہو، ہزاروں چیزوں سے جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کی حقیقت واضح ہو، یہ کس مائنڈ سے نکلے ہیں، ان کی کان کا نام کیا ہے۔ بعض لوگوں کی فضیلت مصیبت سے ظاہر ہوتی ہے، اظہار حقائق الناس و معادنہم، لوگوں کی حقیقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے سر درد ہو جائے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کسی کی فضیلت اس وقت سامنے آتی ہے جب اللہ عز و جلال آزمائش میں ڈالتے ہیں، اب اس نے اس کو لیا کس پہلو سے ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ سمجھی ہے، سزا سمجھی ہے، ظلم سمجھا ہے؟ جو واویلا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک زبان سے تو نہیں کہتا، عملاً اللہ کو ظالم متصور کرتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ ذو الجلال کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ بعض دفعہ آزمائش تربیت کے لیے ہوتی ہے، الابتلاء یرب الرجال، امیر کی اطاعت نہیں کی، صحابہ ہیں صحابہ، کہا تھا ولو تخطفن الطیور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیڈر، مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی، کہا اگر ٹکڑے بھی ہو جائیں، پرندے گوشت نوچنے لگ جائیں، تم نے پھر بھی درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن بھول گئی یہ بات، درہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر تربیت کی، آزمائش کیسے کی؟ 70 شہید کر کے تربیت کی۔ تو آزمائش بسا اوقات انسان کی تنقیے اور تصفیے کے لیے ہوتی ہے۔ سونا کتنا مہنگا ہے، اس کو بھٹی میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کی میل کشل نکلتی تب ہے جب بھٹی میں سخت آگ پہ رکھا جاتا ہے۔ تو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو انسان کے نقا اور صفا کے لیے۔ آزمائش کا اگلا فیز یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اس لیے بھی آزمائش دیتے ہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ تم نے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، تاکہ جلدی سے توبہ کر لو۔ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آزمائش اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دیتے ہیں تاکہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ رہو، دنیا میں وہ چین نہیں ہے جو جنت میں ملے گا۔ اگر دنیا اور آخرت میں یہ فرق نہ ہوتا تو پھر جنت کی خواہش کون کرتا؟ یہ مصیبتوں کا گھر ہے، جنت ہی ہے جس میں کوئی مصیبتیں نہیں ہوں گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، زندگی آخرت کی ہے۔ آزمائش سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا احساس بھی دلانا چاہتے ہیں۔ صحت مند ہے نماز نہیں پڑھتا، تکلیف آ جائے پھر سجدہ دینے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں کتنی صحت نعمت ہے۔ آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اللہ عز وجل جنت کا شوق دلانا چاہتے ہیں، تشتاق الى الجنہ لن تشتاق الى الجنہ الا اذا ذقت مرارت الدنیا۔ سلف کہتے تھے جنت کی کبھی شوق آتا ہی نہیں ہے جب تک دنیا کی یہ کڑواہٹیں انسان کے سامنے نہیں آتی۔ کیف تشتاق للجنہ وانت ہانی فی الدنیا، ساری نعمتیں دنیا میں مل جائیں، آسانیاں اور آسائشیں، جنت کو تو لوگ بھول جاتے، وہ اسی کو جنت بنا لیتے۔ آزمائش جن لوگوں پہ آئے ان کی تین قسمیں ہیں، محروم من الخیر، آزمائش بھی آئی مصیبت بھی آئی اور خیر سے بھی محروم، یہ کون ہے؟ جو اللہ کے بارے میں برا ظن کرتا ہے، مجھ پہ آنی تھی، تسخط کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے یہ مصیبت کیوں آئی، مصیبت تو آنی چاہیے تھی بارک اوباما کو، وہ ٹرمپ کو آنی چاہیے تھی، میں تو مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں میں۔ اور یہ وہ شخص ہے جو تقدیر پہ تہمت لگاتا ہے، اتہام لگاتا ہے، یہ نہیں سوچتا میرے رب کا فیصلہ ہے۔ دوسرا قسم کے لوگ موفق، جن کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ حسن ظن بھی اللہ سے رکھتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ تیسرا انسان راضٍ، جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، شکر بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے بھی میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے کتنی بدقسمتی ہے، آزمائش تو آ گئی، اجر سے تو محروم نہ ہویا کرو، فوراً اجر کی امید لگا لیا کرو، اس کا مجھے اجر ملے گا، اس لیے میں نے صبر کرنا ہے، میں نے شکر کرنا ہے، میں نے اس لیے اس پہ راضی ہونا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہے، فمن راضی فلہ الرضا، جو راضی ہو جائے اللہ اس کو اپنی رضا دے دیتے ہیں، ومن سخط فلہ السخط، جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس کی ناراضگی کا اسے بدلہ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا تھا، حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے اور جہنم کو شہوتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ مصیبتیں تو سینے سے لگانی پڑیں گی۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا تھا، فاسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ عز و جلال سب کو عافیت سے نوازے، اور اگر کوئی آزمائش کوئی مصیبت آئے تو پھر صبر شکر اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔